کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور پیروی کرتے جو شیاطین پڑھا کرتے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، اور لیکن شیاطین تھے جنہوں نے کفر کی راہ لی، لوگوں کو وہ جادو سکھاتے، اور جو اترا دو فرشتوں پر بابل شہر میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہ سکھاتے مگر کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو. سیکھتے ان دونوں سے لوگ وہ چیزیں جن سے خامن اور بیوی میں تفریق ڈالی جاتی، اور نہیں تھے وہ تکلیف دینے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اللہ کی اذن کے. وہ سیکھتے جو ضرر دینے والا ہوتا ان کو، نہ کہ وہ جو ان کو نفع دیتا، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے آخرت میں ان کے لیے اس پر کوئی حصہ نہیں، اور بہت برا تھا جس کے بدلے وہ اپنے نفسوں کو بیچ رہے تھے. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ ایک طویل آیت ہے جس کا سلیس تفسیری ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس آیہ کریمہ میں زور جس بات پر ہے وہ یہ کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطانی تعلیمات کے پیچھے پڑ گئے، اور شیطانی تعلیمات کے اندر خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے سحر اور جادو. سحر اور جادو کیا چیز ہے؟ علماء لغت نے اس لفظ کے مختلف معانی نقل کیے ہیں. مثلا زبیدی حنفی تاج العروس کے اندر سحر کا معنی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے ماخذ میں باریک پن ہو اور وہ دقیق ہو اور نظر نہ آنے والی ہو. بہن ہی علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر سحر کا ترجمہ لکھا، صرف الشیء عن حقیقته الى غیره، کسی چیز کو اپنی حقیقت سے پھیر دینا غیر حقیقت کی طرف، یہ سحر ہے. اور ابن منظور نے لسان العرب کے اندر سحر کا ترجمہ لکھا کہ بنیادی معانی اس لفظ کے موڑنے کے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے پھیرنے کے ہوتے ہیں. لغوی مفاہیم کا خلاصہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامہ راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر لکھا، اور ان جملہ مفاہیم کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ ایک معنی تو سحر کا ہوتا ہے، فریب دینا، دھوکہ دینا، اور ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو مغالطے کا شکار کر دینا، اور دوسرا معنی لکھا کہ شیاطین کو مخصوص طریقوں، جنتروں، منتروں سے بلانا اور ان سے مدد طلب کرنا، اور تیسرا معنی ان لکھا کہ اشیاء کی ماہیت بدلنے کی کوشش کرنا، یا اگر اشیاء کی ماہیت بدلے نہ تو کم از کم دیکھنے والا کسی نظر بندی کے نتیجے میں مغالطے کا شکار ہو جائے اور واقعتاً کسی شے کی ماہیت کو بدلا ہوا محسوس کرنے لگ جائے. یہ ہیں وہ بنیادی معانی جو سحر لفظ کے اندر ہمارے علماء لغت نے اور مفسرین نے نقل کیے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مغربی مفکرین نے بھی اس سحر لفظ پر بہت کچھ لکھا، اور ان کی تاریخ بھی بہت سارے باریک معانی سے پردے ہٹاتی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عمرانی تاریخ پر سب سے پہلا دور جو گزرا وہ عہد پرستش تھا، کہ انسان جس وقت دنیا میں شعور کے ساتھ قدم رکھنے لگا تو مختلف چیزوں اور ان کے مظاہر اس کے سامنے آئے، بعض ڈراؤنے تھے، بعض میں دبدبا تھا، انسان ان سے مرہوب ہوا. مرہوب ہونے کے بعد اس نے منت سماجت کا راستہ اختیار کیا، ہاتھ جوڑنے، عبادت کرنے، پرستش کرنے کی طرف وہ مائل ہوا. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انسانیت کا عہد پرستش ہے. ظاہر ہے کہ کوئی قوت ہونی چاہیے تھی جو عہد پرستش سے ان لوگوں کو نکالے. کہتے ہیں کہ جو دوسرا دور انسان کی عمرانی تاریخ پر آیا وہ عہد سحر ہے، یعنی میجک ایجز، کہ انسان نے کوشش کی کہ مظاہر کائنات کو مسخر کرے، لیکن مسخر کرنے کے لیے ہمت سے کام لینا اور اپنے اندر جو اللہ نے دی ہوئی طاقتیں ان کو بروئے کار لانا، اس راستے کے بجائے وہ جنتروں منتروں کے راہ پر پڑے کہ شاید اس طرح وہ ان سارے مظاہر کو اپنے قابو میں لے لیں. یہ میجک ایج ہے، اور یہ پروان چڑھتے چڑھتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک جا پہنچا. خصوصاً ان اعمال کا جو مرکز تھا وہ موجودہ عراق کا علاقہ بابل شہر تھا. یہاں اس قسم کی سفلی حرکات اپنی انتہا پر تھیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اس قسم کے جتنے بھی جنتر منتر تھے ان پر مشتمل جو کتابیں شیطان صفت لوگوں نے بنا دی تھیں ان سب کو قابو میں لے کر کے اپنے تخت کے نیچے دفنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے اٹھے تو تو مختلف شیاطین انسانی صورتوں میں جلوہ گر ہوئے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہ کتابیں نکال لیں، اور پھر یہ گندے دھندے انسانوں میں عام ہو گئے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید کتاب رشد ہے، قرآن مجید افکار کو صحیح کرنے والا منہاج قویم ہے۔ قرآن مجید نے پرانی غلطیوں کی بھی اصلاح کرنی تھی، اور قرآن مجید نے آنے والے انسانوں کو بھی غلط کاریوں، ٹیڑھے راستوں اور انحرافی راہوں سے بچانا تھا۔ وہ انسان کتنا بد قسمت ہے کہ حقائق کو چھوڑ کر کے وہ مجاز کی دنیا میں وہ آوارہ اور حیران اور ششدر پھرتا رہے، اور زندہ تعلیمات کے بجائے مردہ افکار کو اپنے سینے سے لگائے۔ قرآن مجید نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل عموماً اور پرانی اقوام خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے وہ کچھ مغالطوں کا شکار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت کا اظہار بھی اس آیت میں قرآن نے کیا، اور کہا وما کفر سلیمان، جس سے معلوم یہ ہوا کہ سلیمان تو پاکیزہ خیالات رکھتے تھے، وہ توحید کے مسلک پر قائم تھے، ان کی تعلیمات میں اللہ پرستی تھی، وہ مظاہر کائنات جو انسان کو بدراہ کر دیں ان سے ان لوگوں کو بچانے والے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور سے لے کر مآباد کے دور تک وہ ٹیڑھے راستے جو جادو کے حوالے سے اختیار کیے گئے، قرآن مجید نے ان سب کی تردید کی۔ نہ صرف تردید کی بلکہ یہ میں بتاتا چلوں کہ اسلام میں سحر کو کفر قرار دیا گیا۔ اس باب میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول نافع ہوگا، سن لینا۔ آپ نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر، جس شخص نے جادو سیکھا خواہ تھوڑا خواہ زیادہ، اس نے بلا شبہ کفر کیا۔ اور ایک لفظ میں آپ نے فرمایا کہ جو ہی کوئی شخص اس شہبت بازی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کا تعلق، اس کا رشتہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ جادوگر کفر کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا گھناؤنا راستہ ہے جو انسانیت کو مختلف طریقوں سے ہلاک کر دینے والا ہے، ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اور جد و جہد اور سہی و کاوش کے اعتبار سے۔ قرآن مجید زندہ کتاب، رسول اللہ علیہ السلام زندہ نبی، ان کی تعلیمات زندہ، گویا وہ ان تلسمات کے ماحول میں قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تعلیم دی قرآن مجید نے اور کنڈیم کیا ان افکار کو جن میں تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روگردانی تھی۔ ان معروضات کے نتیجہ میں قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا جائے، فرمایا ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ آیہ کریمہ کا یہ حصہ مشکل تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء تفسیر اس آیت کے اس حصے میں اختلافات کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ایک مفہوم تو وہ ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، آپ وما انزل علی الملکین میں ماں کو نافیہ لیتے ہیں، اور ماں کو نافیہ لیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ جادو کو منسوب کرتے ہیں سلیمان پیغمبر کی طرف، یا یہ منسوب کرتے ہیں دو فرشتوں کی طرف۔ وما انزل علی الملکین، حالانکہ دو فرشتوں پر کچھ نازل نہیں ہوا، یہ ان کا دعوی باطل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ فرشتوں پر نازل کیا۔ بدقسمت انسانوں کے بے روح اعمال ہمیشہ ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناقص خیالات کو ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور شاید وہ اس سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پاکیزہ لوگوں کو تسلیم کیا جائے گا وہاں ان کے ناقص خیالات کو بھی سند مل جائے گی. قرآن حکیم فرقان مجید نے خصوصیت کے ساتھ یہاں کہا کہ وہ لوگ ان باتوں کو سلیمان پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہیں یا فرشتوں کی طرف، حالانکہ ایسے نہیں ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہاں ہاروت اور ماروت کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بدلے باز قرار دیا شیاطین سے. مراد یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کوئی فرشتے نہیں تھے، بلکہ یہ تو شیطانی گروہ کے سر غنا تھے جو کہ لوگوں کو اس قسم کے سفلی اعمال سکھاتے تھے. یہ تو وہ تفسیر کی جہت ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی، بلکہ بہت کچھ لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ اسی مفہوم کو تسلیم کیا جائے. اور کچھ مفسرین نے ماں کو موصولہ قرار دیا، اور ماں کو موصولہ قرار دے کر کے معنی یہ لیا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ کے نازل ہوا دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ان دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور یہ دونوں بابل شہر میں تھے. ناظرین، ایک معروف واقعہ بھی یہاں ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بعض اہم تفسیر نے لکھ دیا. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے کاش کہ اس قسم کے واقعات ہماری تفاسیر کے اندر نہ ہوتے، جس پر افسردگی اور افسوس کا اظہار راضی نے کیا. میں اس واقعہ کو سنانا یہاں نہیں چاہوں گا. اگر اس قسم کے واقعات نہ بھی ہوں تو پھر بھی فہم قرآن کا تقاضا تو اپنی جگہ مسلمہ رہتا ہے کہ وما انزل علی الملکین سے پھر مراد کیا ہے، وہ دو فرشتے جو آئے تھے وہ کیا تعلیم دیتے تھے. کچھ تفاسیر لکھنے والوں کا یہ خیال بہت مضبوط اور محکم پایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر بیماریاں پیدا کی ہیں تو بیماریوں کے لیے شفا کے نسخے بھی عطا فرمائے ہیں. یقیناً اگر شیاطین سحر کے حوالے سے اور جادو کے حوالے سے مختلف قسم کے کرتب کرتے تو لا محالہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا علم بھی ہونا چاہیے تھا جس میں ان کے ان سیاہ کرتوتوں کا توڑ ہو. یقیناً دو فرشتوں پر اترنے والے جس علم کی طرف یہاں قرآن حکیم نے اشارہ کیا، یقیناً اس سے مراد وہ توڑ رکھنے والا علم ہے جس سے ان تمام سفلی عملیات کے نتائج کو غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جس وقت وہ دو فرشتے بابل شہر میں پھر بیٹھ کر لوگوں کو وہ توڑ کا علم سکھاتے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز بیک وقت نافع بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں مدرت کی بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً آپ پانی پئیں تو پانی انسان کے جگر کو سہراب کرتا ہے، اور انسان پانی پینے کے بعد خوش ہوتا ہے. لیکن اگر پانی کا گھونٹ گلے میں پھنس جائے تو یہ فائدہ دینے والی چیز مضرت اختیار کر لیتی ہے، نقصان دینے والی بن جاتی ہے. تو وہ علوم جو دو فرشتے سکھاتے، جن سے جادو وغیرہ اور سحر وغیرہ کے آثار زائل ہوتے، لوگ ان کو اچھے مقصد کے لیے ان ملائکہ سے نہ سیکھتے بلکہ اس کے اندر ان کے برے مقاصد پناہ تھے، اور ان سے بھی منفی راستے اختیار کرتے. قرآن حکیم فرقان مجید نے ان فرشتوں کی تعلیمات کے حوالے سے کہا کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہ سکھاتے. یہاں علامہ قرطبی نے لکھا کہ یعلمان کو یعلمان پڑھا جائے، کہ وہ جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس آتا وہ ضرور آگاہ کرتے. کیا آگاہ کرتے؟ کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو امتحان ہیں. فلا تکفر، اور تم کفر نہ کرو، یعنی جو چیزیں ہم نے منفعت انسانی کے لیے دی ہیں یا سکھائی ہیں تم ان کو انسانیت کو نقصان دینے کے مقاصد کے لیے مت استعمال کرو. یہاں بھی فلا تکفر کا کلمہ قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانیت کو نقصان دینے والی چیزوں کو جو کہ دھوکہ دے کر انسانوں کو تباہ کریں اسے کفر قرار دیا. بعض ائمہ تفسیر نے سحر کی تفصیل میں بہت باریک مفاہیم نقل کیے لیکن شاید ایک بات کا بتا دینا فائدہ سے خالی نہ ہو کہ سحر کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے عام طور پر بعض چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور انسانی نفسیات کا علاج جس وقت انسان کی روح کمزور ہو جائے تو یقیناً اللہ کے کلام ہی سے علاج ممکن ہوتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض ادویات کے استعمال کرنے اور بعض کیمیا کی چیزوں کے استعمال کرنے سے ہوتی ہیں. مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ رسیاں جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالی گئی تھیں ان پر سیماب یا پارا استعمال کیا گیا تھا اور ان پر جس وقت دھوپ پڑتی یا روشنی سورج کی پڑتی تو وہ پارے کی وجہ سے ہلنے لگ جاتی یا سرکنے لگ جاتی. تو مختلف ادویات کا استعمال کرنا ظاہر ہے کچھ لوگ اگر واقف نہیں ہیں تو ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بعض ادویات کا استعمال کیا جائے اور پھر ان کو فریب دے کر کے ان لوگوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو بذات خود دوا بنا لینا یا کیمیا کے بعض نسخوں تک رسائی حاصل کر لینا یہ تو برا نہیں ہوگا, ان کا استعمال برا ہوگا. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو شعبدوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مختلف منتروں جنتروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جنہیں پڑھ کر کے انسان اپنے مقاصد اور مفادات کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کو بھینٹ چڑھاتا ہے. ان سب کا توڑ ان سب کی تردید قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ہو رہی ہے اور یہ لفظ کتنے معنی خیز ہیں. فلا تکفر, فلا تکفر کے کفر کفر نہ کیجیے, گویا اسلام کی تعلیمات سادی صاف واشگاب دو ٹوک حقیقت پسند خدا تک ملانے والی یقین کی دولت دینے والی ہیں اور ایک قاری قرآن کو اسی اسلحہ کے ساتھ لیس ہونا چاہیے اور اسی کو سرمایہ حیات تصور کرنا چاہیے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جادو کا استعمال اور سحر کا استعمال کس مقصد کی خاطر ہوتا؟ ہر وہ مقصد جس میں مفاد پوشیدہ ہوتا شیطان کے پیروکاروں کا, لیکن خصوصیت کے ساتھ بیوی اور خامن میں ناچاکی پیدا کرنا. ناظرین, خامن اور بیوی انسانی معاشرت میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. معاشرت کی بنیاد ماں اور باپ ہیں. ان کا اتفاق, ان کی باہمی الفت اور محبت مضبوط معاشرہ تخلیق کرنے میں معاون ہوتی ہے, اور اگر ان میں ناچاکی ہو تو اس مہد یا اس آغوش سے جو بچے تربیت حاصل کرتے ہیں وہ مضبوط فکر اور مستحکم فکر کے حامل نہیں ہو سکتے. اسلام نے یہی وجہ ہے کہ اہمیت دی بیوی اور خامند کے تعلقات کو. رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس وقت بیوی اور خامند باہم مل کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ ایک لقمہ اپنی زبان پر رکھتے ہیں لیکن ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. رحمان جوڑنا چاہتا ہے لیکن شیطان توڑنا چاہتا ہے, وہ معاشرے کو بکھیرنا چاہتا ہے. کیونکہ شیطان سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اگر مل کے رہیں تو ایک اچھی نسل کی تربیت ہوگی, اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تفریق ہو. قرآن حکیم نے انسانی معاشرہ کو نقصان دینے والے سفلی اعمال حرکات اور کرتوتوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور کہا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. سیکھتے ان دونوں سے جس سے کہ تفریق ڈالی جاتی ہے خامن اور بیوی میں. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. جان اس آیہ کریمہ کی, روح اس آیہ کریمہ کی, عقیدہ اس آیہ کریمہ کا, وہ مضبوط فکر جس کی خاطر یہ آیت رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئی کہ اے انسان تو کائنات میں دیکھتا ہے کہ مختلف چیزوں میں اثر ہے, کوئی میٹھی ہیں, کوئی کڑوی ہیں, کوئی تلخ ہیں, کوئی فائدہ دینے والی ہیں, کوئی نقصان دینے والی ہیں, لیکن اگر تو اثر کو مانتا ہے تو مؤثر کو بھی مان کہ ان چیزوں میں تاثیر رکھنے والا بھی تو کوئی ہے. اگر تو سبب کو مانتا ہے تو مسبب کو بھی مان کہ یہ سبب کس نے پیدا کیا, یہ اثر کس نے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے منفی راستوں کی تردید کے بعد, کتاب اللہ کی اطاعت کا درس دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا, وما هم بضارین به من احد, وہ کسی ایک کو بھی ضرر دینے والے نہیں, کوئی کسی کو ضرر نہیں دے سکتا, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, وہ جو خالق ہے مالک ہے, اگر عقیدہ اس کی ذات پر مضبوط ہو جائے تو پھر اشیاء کی تاثیر سے انسان نہیں ڈرے گا, وہ اپنا رابطہ مؤثر کے ساتھ, مسبب کے ساتھ مضبوط کرے گا. ظاہر ہے مسبب الاسباب کے ساتھ جس وقت رشتہ مضبوط ہوگا تو تاثیرات بذات خود مسخر ہو جائیں گی. بڑا معنی خیز عقیدہ ساز قسم کا جملہ ہے, وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ناظرین, آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے اعمال کیا آپ کے اپنے لیے, معاشرہ کے لیے, انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں یا نقصان دینے والے ہیں, مضر ہیں. جو الہامی تعلیم ہوگی, نبوی تعلیم ہوگی, اس کی کوئی جہت انسانیت کے لیے مضرت رساں نہیں ہوگی, تکلیف دینے والی نہیں ہوگی, اذیت دینے والی نہیں ہوگی. رسول اللہ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں فرمایا تھا, خیر الناس من ينفع الناس, انسانوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اور وہ لوگ جو لوگوں کو نفع دینے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اپنایا جائے, ان کی پیروی کی جائے. پیروی کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جن کے وجود میں خیر ہی خیر ہو, رحمت ہی رحمت ہو, برکت ہی برکت ہو. یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات کا امام, جس وقت اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر کیا تو رب کریم نے ان کے سر پر رحمت کا تاج رکھا اور فرمایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب رحمت العالمین کا معنی یہی تھا کہ ان کی ذات میں نفع ہے, رحمت ہے, ان کی ہر دعوت خیر پر مبنی ہے. یہاں وہ انحرافی قوتیں جو اللہ کے نبیوں کے راستے سے دور ہٹاتی ہیں, خصوصاً رسول اللہ علیہ السلام کی راہ سے, ان کا منشور بتایا کہ وہ سیکھتے کیا ہیں اور سکھاتے کیا ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, سیکھتے ان سے جو ان کو ضرر دیتا اور ان کو نفع نہ دیتا. یا ہم ضمیر کا اشارہ ظاہر ہے ان کا وجود ہے, اس میں یقیناً اشارہ اس طرف ہے کہ جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے دراصل دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کسی کے لیے کنواں کھودنے والے دراصل اس کنویں کی گہرائی کا لقمہ خود ہی بن جاتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جس وقت آپ کوئی تخم بوتے ہیں تو اس فصل کے ساتھ لگنے والے پھول تمہیں کہاں فائدہ دیں اور وہ پھل تمہیں کہاں کام آئے. قرآن مجید جس فکر کی آبیاری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے حضرت انسان, اپنی آخرت کے لیے سوچ اور اپنی آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کر. فرمایا, یہ لوگ جو اس قسم کے راستے اختیار کرتے ہیں یقیناً ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور وہ اپنے نفسوں کی جو قیمت بنا رہے ہوتے ہیں وہ بہت بری ہے، یعنی نار جہنم اور آتش دوزخ کی تپش. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر. ان تعلیمات کا خلاصہ اس آیت میں دیا گیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب اور اجر پاتے خیر کی صورت میں. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے ہوتے. آخری لفظ قرآن حکیم کا لو کانوا یعلمون، انسان کی ضرورت وہ علم جو علم اس کو حقیقت تک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے، اس کا سراغ لگانے کی دعوت. ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس درس میں جو باتیں کی گئیں، جو تشنا پہلو ہیں، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے میرے شرکائے درس بھی شریک ہوں، اور وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں.
شاہ صاحب، درس یہ ہے کہ کیا فرشتے انسان کے معلم ہو سکتے ہیں؟
آپ کے سوال کا جواب بذات خود اس آیت میں موجود ہے کہ فرشتے تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن وہ جب بھی تعلیم دیتے ہیں وہ لباس بشریت ہی میں دیتے ہیں، وہ انسان ہی کی صورت میں وہ جلوگر ہوں گے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ یا اپنے اصلی روپ میں وہ تعلیم نہیں دیتے. اس کی مزید تشریح حدیث جبرائیل سے ہوتی ہے کہ جب جبرائیل رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور پوچھا اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، جس وقت چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. گویا فرشتہ انسانوں کا معلم تو ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کا معلم نہیں ہوتا. بس یہ باریک نقطہ جو ہے وہ جان لیا جائے.
مہربانی. شاہ صاحب، جادو کفر ہے، کیا اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی سیکھا جا سکتا ہے؟
میں نے پہلے عرض کی کہ سحر کی مختلف اقسام ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں وہ بعض ایسی عبارتوں پر مشتمل ہیں جو بالکل کافرانہ ہے، ان کا تو سیکھنا سکھانا بالکل کفر ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو فی نفس ہی ٹھیک ہیں، مثلا بعض ایسی ادویات جن کا غلط استعمال کر کے کسی کو دھوکہ دیا جائے تو ان کا سیکھنا تو ناپسندیدہ نہیں ہے، ان کا غلط استعمال جو ہے وہ کفر تک جا پہنچاتا ہے. اور اسی طرح یہ کہا جائے گا کہ ایسی چیزیں جن میں عقیدہ نہیں ٹوٹتا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی لازم نہیں آتی، ان کا سیکھنا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے بالکل منافی ہیں، وہ تو سراسر کفر ہے، ان کو نہیں سیکھنا چاہیے. البتہ کسی چیز کے توڑ کے لیے کوئی چیز سیکھنا، اسے ہمارے فقہا نے کہا کہ جزوی سطح پر جائز ہے.
شاہ صاحب، ہے بعض کاموں کے لیے لوگ عجیب قسم کے کلمات پر مشتمل منتر پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
ایسے منتر جن میں ایسے الفاظ ہوں جو شرکیہ ہوں وہ بالکل نادرست ہیں بلکہ کفر ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نور یہ کتاب لے کے آئی ہے اس سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے تمام گوشوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا.